اللہ جل جلالہ من والو کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایسی جگہ جمع کیا جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے اور ہر مجلس جو ختم ہوتی ہے اجتماع کی، ہر مجلس کے اختتام پر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم سب بخش دیے گئے اور تمہاری سب کی خطائیں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں سب کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجلس ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور اللہ پاک کے ہاں سے بخشش کا عطیہ ہے۔ جتنا دوستو ہم اور آپ اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھیں گے اور اللہ جل جلالہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانیت کے اندر سب سے بڑے محسن تو اللہ پاک ہیں اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے کسی بڑے کی بات کو عظمت اور دھیان سے ہم اور آپ کو سننا چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی کا حق ادا کریں۔ جب حق ادا ہو جائے گا تو اس کو اللہ پاک عمل کے وقت میں یاد بھی کرائیں گے اور اللہ پاک اس کا پورے کا پورا ہمیں بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اصل بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ من والو نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان کے نقشے کو بنایا ہے اور اس کے اندر انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انسانوں کا سلسلہ جاری فرما کر اللہ نے انسانوں کو اپنی عقل سوجھ بوجھ پر نہیں چھوڑا، بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس کو حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے، صحیح رہنمائی کرتے رہے اور اصل راستے کی طرف متوجہ کرتے رہے، آنے کا مقصد بتاتے رہے اور دنیا سے کیا حاصل کر کے جانا ہے اس کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو قومیں، امتیں، لوگ نبیوں کی بات کو مان گئے وہ تو اللہ کے یہاں کامیاب ہوئے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ان کو ملی، اطمینان کی شکل میں، سکون کی شکل میں، برکت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، فتوحات کی شکل میں، اور مرنے کے بعد تو ہے ہی اصل کامیابی۔ اور جو لوگ نبیوں کی بات سے انحراف کر گئے، ڈیویٹ ہو گئے، ایسے انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے، خار ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ذلت اور خاری رکھی ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے اگر شری انسانیت سے لے کر آج تک کی جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، ان کی قوموں کی زندگی ہے، اس کو انالائز کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ جل جلالہ امن وادو کی طرف سے۔ ایک اللہ کی قدرت ہے اور دوسرا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی قدرت کا تو اظہار اللہ جل جلالہ امن وادو نے کبھی کبھار کیا، لیکن اللہ نے اپنی سنت کا اظہار بار بار کیا۔ آپ ماشاءاللہ سارے انٹیلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم سے آپ کا تعلق ہے، اور اگر مثال سے بات کی جائے گی تو بہت واضح ہو جائے گی، ہے نا جی۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار تو کبھی کبھار کیا، لیکن اپنی سنت کا اظہار اللہ نے بار بار کیا۔ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ من والہ ہر چیز کے کرنے پر 100% طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، اور اس میں اللہ کو کسی مادی اسباب کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اپنی قدرت سے ہی اللہ نے آسمان کے نقشے کو بغیر نیچے اور اوپر اٹکاوے کے اللہ نے معلق کیا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کا سب کا تجربہ ہے کہ کہ زمین کی فورس آف اٹریکشن گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہر بھاری چیز زمین کی طرف گرتی ہے، لیکن اللہ نے جتنا بھاری آسمان، ایک نہیں پھر سات آسمان، درمیان میں ان کے گیپ ہے، اور درمیان میں کوئی سہارا بھی نہیں، پہلے اور دوسرے آسمان میں، اللہ کا نزل قیاس حتیٰ کہ ساتویں آسمان میں اللہ نے فضا کے اندر معلق کیا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ معلق رہیں گے جب تک اللہ پاک ان کے لیے اپنا امر بدلتے نہیں گے، اور ٹوٹیں گے یہ سارے آسمان قیامت کے قریب جب اللہ پاک ان کے لیے اپنا حکم ان کو ختم کرنے کا ظاہر فرمائے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ کی قدرت کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اللہ نے دیکھو دو گندے قطروں سے اس کے اندر ہی رہتا ہے، اور دوسرا مرد کے اندر سے نکلتا ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اگر ان دونوں قطروں کے ملاپ کو یا الگ الگ ان کی انالیسس کی جائے تو میرے دوستو کسی بدن کا کوئی جزو نظر نہیں آئے گا، نہ آنکھ نظر آئے گی، نہ کان نظر آئیں گے، نہ دماغ کا کوئی ریشہ نظر آئے گا، اور نہ ہی میرے دوستو اور کوئی عضو نظر آئے گا. لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کو استعمال فرما کر کیسی بہترین شکل انسان کی بناتے ہیں، ہڈیاں بناتے ہیں، آنکھ بناتے ہیں، کان بناتے ہیں، زبان بناتے ہیں، ہاتھ پاؤں بناتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے جی. اور میرے دوستو اللہ نے اس بنانے کے اندر کسی کو شریک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اور میرے دوستو اور بھائیوں دوسری اللہ کی قدرت کیا ہے کہ ایک بیج کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر تربوز کا ہی دانہ لیا جائے، اس تربوز کے دانے کو اللہ پاک اپنی قدرت کو استعمال فرما کر اس کی اندر سے یہ کمپل نکالتے ہیں، پھر اس تربوز کا پودا بنتا ہے، اس کی شاخ بنتی ہے، اور پھر تربوز کا دانہ اس کو لگتا ہے، اوپر کا جلد اس کی سبز ہوتی ہے، اندر کی سفید ہوتی ہے، اس کے نیچے کی اور پنک اور سرخ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اندر اس کی بیج ہے، اس کے کلر مختلف ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی یلو ہے، اور کوئی پھر میں دوستو بلیک ہے. اب بیج کو کھولا جائے تو پھر سفید گودا نکلتا ہے. اب اگر ان کے اندر ٹیسٹ کو دیکھا جائے تو سبز جلد کا ذائقہ اور ہے، سفید گودے کا ذائقہ اور ہے، پنک کا ذائقہ اور ہے، اور بیج کی جو کھال ہے، یہ چھلکا ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اندر کے مغز کا ذائقہ اور ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ کہاں سے آتے ہیں، اگر شاخ کو کاٹ کر ان کے اندر سے رنگوں کو تلاش کریں تو کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا، اور کوئی اس کا ذائقہ نظر نہیں آئے گا. حتیٰ کہ جڑ جہاں سے شاخ جڑی ہوئی ہے زمین کے اندر، اس کی گرد کی مٹی کی انالیسس کی جائے تو وہاں سے بھی میرے دوستوں اور بھائیوں نہ کوئی آپ کو رنگ نظر آئے گا، نہ کوئی ذائقہ نظر آئے گا. ان رنگوں کو کون چلاتا ہے، ان ذائقوں کو کون برتا ہے؟ اللہ کی ذات برتی ہے. بات سمجھے نا جی. اور میرے دوست بزرگوں اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں نا جی. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز کا وجود اس کے سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ قادر ہے کہ بغیر کسی چیز کے ہر چیز کو وجود عطا فرما سکتے ہیں، جیسے میں نے یہ دو تین ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی. لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے ہر چیز کے وجود میں لانے کے لیے اس کا ایک سبب رکھا ہے. اب اللہ پاک بغیر کھیتی باڑی کی محنت کے، اللہ پاک یا پھلوں کی محنت کے اللہ پاک تربوز اگا سکتے ہیں جی. لیکن ایک طبقہ ہے جو محنت کرتا ہے، تو جب جا کر تربوز وجود کے اندر آتے ہیں. ایسے ہی میرے دوست اور بھائیو، اللہ نے بیاہ شادی کو، نکاح کو اولاد کے آنے کا سبب رکھا ہے. اولاد کے آنے کا سبب رکھا ہے جی. میاں بیوی شادی کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو پھر میرے دوستو اللہ بعضوں کو اولاد دیتے ہیں جو بچے ہی بچے ہوتے ہیں، بعضوں کو بچیاں ہی بچیاں دیتے ہیں، اور بعضوں کو مخلوط دونوں قسم کی اولاد دیتے ہیں، بعضوں کو اس سے محروم کرتے ہیں. یہ ہے نا ہمارا مشاہدہ. یہ تو اللہ کی سنت ہے نا جی. تو اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. قدرت کا اظہار اللہ نے کبھی کبھار کیا، جیسے آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اس سے پہلے وجود نہیں تھا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی. ہر چیز کا پہلا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا جی. اور اس کے بعد اللہ نے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اس چیز کو آگے ترقی دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے اللہ نے اپنی سنت کو استعمال کیا ہے، سنت کو استعمال کیا ہے. جیسے اللہ کی ایک سنت، اللہ کی قدرت ہے جی، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے نا جی. اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام نے، یہ مثال ادھر نہیں جائے گی جی. تو اللہ نے اپنی ایسی قدرت دکھائی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ واقعی یہی اللہ کی قدرت ہے نا جی. اور سنت کیا ہے کہ ہر چیز کا وجود اس کے سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کھیتی باڑی کی محنت ہوگی تو جب اناج وجود میں آئیں گے، جب اناج وجود کے اندر آئے گا، غلہ وجود میں آئے گا اور گیہوں وجود کے اندر آئے گا، چاول وجود کے اندر آئے گا. لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو 40 سال بغیر ان کی کھیتی باڑی کی محنت کیے ان کو منا سلوا اللہ نے کھلایا نا جی. یہ کبھی کبھار کیا. اور پھر میرے دوست بزرگو، مجھے زمانہ یاد ہے 58 میں نے پلاسٹک خریدا، پلاسٹک کا چپل خریدا، کینچی چپل جسے کہتے ہیں. اس وقت وہ پہلی مصنوعات تھی یہ پلاسٹک انڈسٹری کی. اس سے پہلے پلاسٹک کا وجود نہیں تھا. وہ اتنی مضبوط تھی کہ 8-10 سال میرے پاس رہی. آج دیکھ لو پلاسٹک پر محنت ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گھر یا کسی گھر کا کوئی کمرہ پلاسٹک کی مصنوعات سے خالی ہو. پلاسٹک انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے میرے دوستو محنت ہوئی ہے ایک طبقے کی، اور ایک دماغ سے چیز چلی ہے. پوری دنیا کے اندر پلاسٹک کی چیزیں ہی مل رہی ہیں نا جی. ایسے ہی میرے دوستو بھائیو، اگر کپڑے کی صنعت کو دیکھا جائے تو کپڑے کی صنعت وجود کے اندر آئے گی، اس کا سبب اختیار کیا جائے گا، تو پھر مختلف قسم کے کپڑے وجود کے اندر آئیں گے. لیکن ایک قوم ایسی گزری ہے ایک نبی کی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے بدن پہ کپڑا ہوتا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی ہے نا جی. اور جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا تھا ویسے ویسے کپڑے کا سائز بھی بڑھتا چلا جاتا تھا ہے نا جی. یہ اللہ کی قدرت تھی. تو ایک اللہ کی قدرت ہے، دوسری اللہ کی سنت ہے. اللہ پاک میرے دوستو اس بات پر قادر ہیں اور قدرت رکھتے تھے اور قیامت تک قدرت رکھیں گے کہ ہر چیز کو وجود دے سکتے ہیں بغیر دنیا کی چیزوں کو استعمال کیے. لیکن اللہ پاک جیسے قدرت رکھتے ہیں ایسے ہی ہر دور کے انسانوں کو اللہ اپنی قدرت سے ہدایت دے دیتے ہیں. ہر دور کے انسانوں کو اللہ اپنی قدرت سے ہدایت دے دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کی 1000 برس عمر ہوئی ہے، اما حوا کو ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا تھا، ایک شام کو پیدا ہوتا تھا. صبح والا شام تک جوان ہو جاتا تھا، شام والا شام تک صبح تک جوان ہو جاتا تھا. صبح والے لڑکے کی شام والی لڑکی کے ساتھ اور شام والے لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی، انسانی نسل بڑی. تو اللہ پاک نے انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اس دور کے انسانوں کو اللہ پاک پیدا ہوتے ہی ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو 1000 برس کے لگ بھگ اللہ اپنی اولاد کو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف بلایا. تو اللہ پاک قادر تھے ہر دور کے اندر کہ بغیر نبیوں کے مبعوث کیے دنیا کے اندر ان کو ہر زمانے میں ہدایت دے دیتے. چونکہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ محنت کی جائے گی جب چیز وجود کے اندر آئے گی۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت کو اللہ جل جلالہ من والوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت اتر جائے، لوگ اللہ کی ذات کو پہچان لیں، اللہ کے خوف سے دل ان کے ڈر جائیں، اللہ کے سامنے ان کی پیشانیاں جھک جائیں، اللہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت کو سبب کا درجہ دیا ہے۔ ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، جیسے اولاد اللہ ہی دیتے ہیں ایسی ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن نبیوں کی محنت سبب بنتی ہے، جیسے کاشتکار کی محنت سبب بنتی ہے اناج اور غلے کے وجود میں آنے کا، باغبانوں کی محنت سبب بنتی ہے پھلوں کے وجود میں آنے کا، فیکٹریوں کی محنت سبب بنتی ہے مصنوعات کے وجود میں آنے کا، ایسی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت جو ہے وہ میرے دوستو سبب بنتی ہے انسانوں کے دلوں کو اللہ کی ذات پر جھک جانے کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اور اللہ کی طاعت پر آنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا مقصود بنانے کا، نبیوں کی محنت سبب بنتی ہے۔ اب اگلی ایک بات یہ ہے، وہ نبیوں والی محنت جس دور کے اندر بھی زندہ ہوگی اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیرے گی، لوگوں کو اللہ پاک ایسا جذبہ نصیب فرمائیں گے کہ لوگ اللہ کی ذات کو پہچاننے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، تابع داری پر آئیں گے۔ تو دوستو اور بزرگوں، پہلے وہ محنت اللہ نے کی نبیوں سے لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اللہ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے اندر ضعف آتا ہے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کے یقین کے اعتبار سے، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، اللہ کے استحضار کے اعتبار سے، اللہ پاک اور نبی کو بھیج دے، کیونکہ پہلی امتیں جب بھی گمراہی پر آئیں، اللہ سے تعلق ٹوٹا، اللہ کی نافرمانی پر آئیں، سرکشی پر، خواہشات کی زندگی پر لائیں، اللہ نے اور نبی بھیجے۔ جیسے اس امت کی ساتھ بھی اللہ پاک اپنی صفت عدل کا تقاضا رکھتے ہوئے اللہ کی ذات کے لیے لازم تھا کہ اور نبی کو بھیجتے، لیکن اللہ نے امت مسلمہ کے ہر مرد اور عورت کو، بچے اور بوڑھے کو، جس نے بھی اس کلمے کو پڑھا ہے، اللہ نے اس مبارک محنت کے کرنے کا مکلف بنایا جس محنت کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور جس محنت کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہم اور آپ سارے ذمہ دار ہیں اس نبیوں والی محنت کے کرنے کے، تاکہ لوگ اللہ کی ذات کو پہچانیں، آخرت کے نقصان سے بچیں، اللہ آخرت کے اندر ان کا نقصان نہ ہو جائے، اس کی محنت کر کے دنیا کے اندر سے آئے۔ تو نبیوں کی محنت کے جو اعمال ہیں، جیسے کھیتی باڑی کے اعمال ہیں، ایسے نبیوں کی محنت کے بھی اعمال ہیں۔ نبیوں کی کھیتی باڑی کے اعمال کیا ہیں؟ کھیت والا زمین کے اندر ہل چلاتا ہے اور پھر اس کو ہموار کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے اور پھر پانی ہموار کرتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، کئی آپریشن یہ کرتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کا ایگریکلچر سسٹم سے کوئی واقفیت نہیں ہے، وہ کہے گا اٹ از نان پروڈکٹیو لیبر، یہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ لیکن جو ماہرین ہیں اس لائن کے، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زمین کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ جب اس کے اندر بیج ڈالا جائے تو پورے کے پورے اگانے کی استعداد موجود ہو، بیج کے اندر سے فصل کو اگانے کی استعداد موجود ہو۔ تو دوستو، جیسے کاشتکار کی یا زمیندار کی محنت کے عوامل ہیں، ایسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے بھی عوامل ہیں۔ اس میں جو پہلا عمل ہے نبیوں کی محنت کا، وہ ہے میرے دوستو دعوت کا عمل۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ کہ لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کو معلق کیا ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں. اللہ کی صفت کبریائی کو بیان کرنا، صفت حفیظ کو بیان کرنا، اللہ حفاظت کرتے ہیں تو قلعوں کے پابند نہیں ہیں، اسلحہ کے پابند نہیں ہیں. اللہ پاک حفاظت کرنے پر آئے تو بغیر کسی سبب کے اختیار کی اللہ پاک اس کو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اللہ پاک میرے دوستو قہار ہے، جبار ہے. اللہ کی صرف اللہ پاک اپنی قہاری پر آئیں، جباری پر آئیں تو نمرود جیسوں کو مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیں، اور فرعون جیسوں کو پانی کے اندر ہلاک کر دیں، قارون جیسوں کو زمین میں غرق کر دیں. کرتے ہیں تو اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا، جتنا اس کو سنیں گے، بولیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو اللہ کی عظمت اور بڑائی دل کے اندر اترے گی. اور دوسرا بڑا عمل یہ ہے میرے دوستو، دعوت کے ذیل کے اندر کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں کو بیان کرنا، کیسی شدید قومیں آئیں، کیسی جابر قسم کی قومیں آئیں، کیسی نافرمان قسم کی قومیں آئیں، اور جب نافرمانی پر اتری اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کیا، اور نبیوں کی محنت کو بیان کرنا کہ نبیوں نے کیسے ان پر محنت کی، اور ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے، نہ ماننے والے کیسے ہلاک ہوئے. اور تیسری بات میرے دوستو دعوت کے ذیل میں جو آتی ہے، یہ دنیا کے عارضی ہونے کو بیان کرنا اور آخرت کے حقیقی ہونے کو بیان کرنا. ہر چیز کو زوال ہے، یہ دنیا فانی ہے، زندگی فانی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی حقیقی ہے. میرے دوستو یہ تین چار عنوانات ہو گئے. اگلا عنوان یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر زندگی ہے، ایسے قبر میں بھی زندگی ہے. یہاں جسمانی زندگی ہے، قبر میں روحانی زندگی ہے. جو دنیا کے اندر قبر کریں گے، قبر کے اندر ویسے ہوگا. اگر اللہ کی فرما برداری پر زندگی گزار کر جائیں گے تو دوستو قبر جنت کا باغ بنے گی. اگر خواہشات والی زندگی گزار کر جائیں گے تو قبر عذاب بن جائے گی، جہنم بن جائے گی. اور پھر حشر کو بیان کرنا، پل صراط کو بیان کرنا، اور جنت اور دوزخ کو بیان کرنا، یہ عنوانات ہیں جو انسان اپنی زبان سے جب ان کا بیان کر تذکرہ کرتا ہے اور سنتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، اور اسی نگاہ سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو میرے دوستو دل کے اندر ایسی استعداد پیدا ہوتی ہے جیسے کھیت والے کی کھیت کے اوپر مختلف آپریشن کرنے سے کھیت کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے بیج کو اگانے کی، ایسے ہی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی استعداد دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی بھائی؟ تو یہ ایک عمل ہے دعوت کا، اس کو کرنا ان عنوانات کے ذیل کے اندر، خود کرنا. اس کی شکلیں اللہ نے دی ہیں، عمومی گشت دیا، تین دن کے تین دن دیے، خصوصی ملاقاتیں دیں، اور پھر چلہ چار مہینے کی ترتیب اختیار کر کے اپنی ایمانی قوت کو بڑھانا، اور جہاں جہاں جائیں گے وہاں والوں کو اس بات کے لیے تیار کریں گے، حتیٰ کہ پورے گلوب کو ہم انسرکل کریں گے، احاطہ کریں گے اپنی محنت کا، کہ پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان اس محنت کو کیے بغیر نہ رہے، کیونکہ پوری دنیا کا ہر مسلمان اس محنت کے کرنے کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس بات کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. بات سمجھ گئے جی؟ تو دوسرا بڑا عمل جو نبیوں کی محنت کا ہے، وہ میرے دوستو تعلیم کے حلقے ہیں. تعلیم کے حلقے ہیں. اس تعلیم کے حلقے میں کیا ہے کہ بھائی اس عمل کے کرنے پر اللہ کیا دیں گے، اس عمل کے چھٹ جانے پر اللہ کیا کتنے ناراض ہوں گے، اور کتنی ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. جیسے حدیث پاک ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کے اندر نجات ہے اور جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے. ہر جمعے کے خطبے میں خطیب پڑتا ہے. اب جھوٹ بولتے ہوئے یہ یقین ہمارا پیدا ہو جائے کہ ہم آخرت دنیا اور آخرت کے
وہاں سے ہلاک ہو گئے. سچ بولتے ہوئے یقین ہو جائے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ نے کامیاب کر دیا ہے. جیسے فضائل اعمال کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، جو شخص پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو پانچ انعام دیتے ہیں. پڑھتے ہیں نا جی، یہ نماز کے اہتمام پر پانچ فضائل ہیں: رزق کی تنگی کا ہٹ جانا، قبر کے عذاب کا ہٹ جانا، اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دینا، پل صراط پر سے بجلی اترے گزر جانا، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. تو ان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سننا، اس غرض سے سننا اس کا حق ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو وحی یاد کرنے کے لیے حرکت میں رہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک لسانک، بھی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، آپ سنیے. آپ کے اندر جمع کرانا کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے، آپ صرف سنیں، اس کے اندر حکمت کو تلاش نہ کریں، سنیں. میرے دوستو، تعلیم کے حلقے گھروں میں لگانا، مسجدوں میں لگانا اور بازاروں میں لگانا، اور انسٹیٹیوشنز کے اندر زور کی تعلیم کے بعد لگانا، خالی پیریڈز کے اندر اپنی ترتیب بنا کر ایسی جگہ بیٹھ کر تعلیم کا حلقہ لگانا، جس سے میرے دوست بزرگو ہمارے اندر ایمان میں قوت پیدا ہوگی، حتیٰ کہ اپنے محلے سے نکل کر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب جگہ تعلیم کے حلقوں کو قائم کرنا. یہ دوسرا سبب ہوگا نبیوں کی محنت کا، جو ہم اختیار کریں گے تو اللہ پاک دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیریں گے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہمارا مضبوط ہوگا. اور تیسرا میرے دوست عمل یہ ہے کہ عبادات کے نقشے کو قائم کرنا، عبادات کے نقشے کو قائم کرنا. میرے دوستو، یہ ایک بہت واسٹ چیپٹر ہے عبادات کا ہے. ہم نے اس کو کنفائن کر دیا اپنی کمزرفی کی وجہ سے صرف نماز اور روزے کے اندر، حالانکہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، ہر حال کے اندر، ہر مقام کے اندر اور ہر موقع کے اندر. آنکھ بھی اللہ کا حکم پورا کرے، حضور کے طریقے پر پورا کرے، لباس بھی اللہ کا حکم پورا کرے، حضور کے طریقے پر، بیاہ شادی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، حضور کے طریقے پر نکلتے تھے. تو دوستو، 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، دین ہے، ہر عمل عبادت بنتا ہے، بشرطے کہ دو چیزیں ہوں، اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. تو مسلمان کی زندگی عبادت کے بغیر ہے ہی نہیں اگر اس کے اندر تو یہ چیزیں ہو جائیں. تو ایسی نماز والی شکل عبادت کی ہر عمل سے ہمارے ظاہر ہو رہی ہو، اس نقشے کو اپنی ذات کے اندر قائم کرنا، اپنے محلے میں قائم کرنا، اپنے شہر میں قائم کرنا، اپنے ملک میں قائم کرنا، حتیٰ کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمان آباد ہے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرنا، خود پہنچے یا بلا واسطہ بعد پہنچ جائیں. یہ تیسرا بڑا سبب ہے. اور چوتھا بڑا سبب کیا ہے؟ کہ جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ چار اعمال میرے دوست بزرگوں جب زندہ ہوں گے تو پھر اللہ پاک ہدایت کی طرف پلٹا دیں گے. یہ جو ہمارا اجتماع ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اے مسلمان، تو دنیا کے اندر اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا گیا ہے کہ جو مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تمہارا مقصد ہے. ان اسباب کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. محنت ان اسباب کو پوری دنیا کے اندر قائم کرنے کی کریں گے، لیکن دوستو، ہدایت تو اللہ ہی دیں گے. ہدایت محنت کرنے والے نہیں دیں گے، ہدایت اللہ ہی دیں گے. جیسے پہلے نبیوں کے دور میں اللہ نے ہدایت دی، ایسے اس دور کے اندر بھی محنت کرنے والے، یہ محنت کرنے والے نبی نہیں ہوں گے، لیکن نبیوں کے نائب بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر پوری دنیا کے اندر کریں گے. سارے تیار ہیں اس کے لیے. تو دوستو، اس وقت جو ہمارا عمل ہے وہ تعلیم کا عمل ہے. حضرات فرماتے ہیں، دعوت ہم نے رات بھی بیان سنا، اور کل بھی دو تین بیانات سنے سنے نا جی. آج فجر کے بعد بھی بیان سنا. وہ سارا تو پہلی جو پہلا جو عمل ہے نبیوں کی محنت کا وہ ہوا ہے. کل بھی تعلیم کا حلقہ لگا اور آج بھی تعلیم کا حلقہ لگا. تو تعلیم کا حلقہ اس کے تین جو حضرات فرماتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کتابوں کا پڑھنا, دوسرا میرے دوستو تجوید کا کرنا, اور تیسرا چھ نمبر کا مذاکرہ. چھ نمبر کی تفصیل میں ہم لے جائیں گے. چھ نمبر کے وقت میں ہمارے بھائی انشاءاللہ آپ سے بیان کریں گے اور پھر مطالبہ بھی کریں گے. تو تجوید کیا ہے؟ کتابیں پڑھ رہے تھے آپ حضرات, فضائل اعمال پڑھ رہے تھے نا ہمارے آنے سے پہلے, وہ آپ نے پڑھی ہے, کچھ ہمارے بھائی بھی تھوڑے سے پڑھ لیں گے. تجوید کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ زبان عربی بہت نستعلیق ہے, بڑی ڈیلیکیٹ ہے. اس کے اعراب کی رعایت نہ رکھی جائے تو معنی اور مطالعے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. پرونسیشن بھی اگر اس کا صحیح نہ ہو, تلفظ بھی صحیح نہ ہو, تو جب بھی فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے اتنی ڈیلیکیٹ لینگویج کو میرے تو صحیح انداز سے ہمیں پڑھنا آ جائے تاکہ معنی اور مطالعے میں فرق نہ پڑ جائے. اگر انعمت علیہم پڑھ دیا انعمت علیہم کی بجائے تو یہ ہو گیا مطلب کہ اللہ ہم نے تیرے اوپر انعام کیا. اگر انعمت علیہم کہہ دیں گے تو پڑھ دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے نا جی. تو اتنی نازک زبان ہے تو ہم تجوید کا حلقہ بھی لگاتے ہیں تعلیم کے زیر کے اندر تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو صحیح پڑھنے کا. پڑھیں گے تجوید کی مشق تو کریں گے مقام پر جا کر یا جماعتوں میں لے کر کر ہے نا جی. یہاں تو تھوڑا سا ایک دوسرے کے احساس دلانا مقصود ہے. تو دوستو اللہ کی زبان اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں ان کی زبان مبارک سے نکل کر درجہ بدرجہ ہم تک پہنچا ہے. اس زبان کو صحیح سیکھنا قرآن پاک کی صحیح پڑھنے کی مشق کریں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے جی. اس میں الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر میرے دوستو تین آخری جو سورتیں ہیں قل ھو اللہ سے لے کر والناس تک یہ ہم باری باری پڑھیں گے. تین تین کی جوڑیاں بن کر بیٹھیں گے جی. اور دوستو اگر کسی بھائی کی بہت واضح غلطی ہے تو بھائی اس کو تو یہ پیار محبت سے ٹھیک کرانے کی کوشش کر دی جائے, ورنہ میرے دوست کو ترغیب دے دی جائے کہ بھی اپنے مقام پر جا کر یا جماعتوں میں نکل کر ٹھیک کرو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اعمال ہیں چار جن کو ہم نے خود بھی کرنا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی ترتیب بنانی ہے. اپنے محلے سے لے کر دور کناروں تک جو مسلمان آباد ہیں پوری دنیا کے اندر وہاں تک اس محنت کو لے کر جانا ہے. سارے تیار ہیں بھائی اس کے لیے؟ تو آپ بھائی تھوڑی دیر کے لیے تجوید کر لیتے ہیں, پھر ہمارے بھائی کچھ تعلیم کرا کر آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. درخواست یہ ہے کہ مجلس کے اختتام تک اس طرح بیٹھیں اور طلبہ توجہ کے ساتھ بیٹھیں. اب تین تین کی جماعتیں بنا لیں اور تجوید کر دی جائے.
لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیتے ہوئے, یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں, ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں, آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں, یعنی اللہ کی قدرت اور مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت میں
قوت پیدا ہوتی ہے. الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا. ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے, کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ ورع الورع ہے, اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بھائی اس پہ غور و فکر کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدہ پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے. میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا, لوگوں اللہ تعالی کے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدر پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے. میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا, لوگوں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو, تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے, تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے. ایک اور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی, اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی, اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں, اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے سب جو ہے میرے بھائیوں دوستو یہاں پہ آئے ہیں سیکھنے کے لیے, اور ہم سب سیکھنے والے ہیں. اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں بھائی؟ ہم ایک محنت کو سیکھ رہے ہیں, اور ایک محنت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں اجتماع میں بھی آئے ہیں,
وہ کون سی محنت ہے جس کو سیکھنا ہم چاہتے ہیں، جو ہم اپنے بڑوں سے سن رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں. تبلیغ اور دعوت کا جو مقصد میرے بھائی دوستو، اس نام سے جو کام ہو رہا ہے دنیا میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ امت جس کو کہ ایک مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ امت مسلمہ، اور اللہ پاک نے اس کے مقصد کو واضح فرمایا ہے، دوبارہ سے امت اپنے کام پہ آ جائے. جو اللہ نے اس کو مقصد دیا ہے اس پہ یہ امت دوبارہ آ جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی ہمیں اللہ پاک بہترین امت کا خطاب دے رہے ہیں، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اور میرے بھائی دوستو، انسانوں کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک چلے گا. انسان دنیا میں آنا بند نہیں ہوں گے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ البتہ بند ہو گیا. تو میرے بھائی دوستو، وہ کام اور وہ محنت جو نبی کیا کرتے تھے دنیا میں، انبیاء علیہ السلام، اور پھر جس محنت کو اور جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی ذات سے اور صحابہ سے کام کرایا، میرے بھائی، اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری عطا کی ہوئی. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک کام ہے. آج کم قسمتی سے دنیا کے کاموں کو تو کام سمجھا جاتا ہے. کسی سے پوچھو کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دکاندار ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں تاجر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں. مختلف قسم کے جو شعبے دنیا کے اعتبار سے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم اپنا تعارف ان شعبوں کے اعتبار سے کراتے ہیں. حالانکہ میں اور آپ، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم سب کے سب، سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں. اللہ نے ہم سب کو انسان پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے. اور یہ انسان پیدا ہو گیا ایک دفعہ، اب یہ میرے بھائی دوستو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو طے کیا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے. انسان دنیا میں اس کو تھوڑے وقت کے لیے بھیجا، پھر موت کے بعد اس کی قبر کی زندگی شروع ہوگی، پھر یہ میدان حشر میں اٹھایا جائے گا اور اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوگی. وہ لمبی چوڑی زندگی ہے اور وہ بہت لمبا چوڑا میدان ہے. وہاں پہ میرے بھائی دوستو، اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ اس انسان کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے، یا اس کو جنت میں رکھا جائے گا جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہاں پہ نعمتیں ہیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی آسائشیں، اور وہاں کی، میرے بھائی دوستو، وہاں کی زندگی اللہ نے خود بیان کی قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر. اور یا پھر اس انسان کو جہنم میں رکھا جائے گا، جہاں پہ ہمیشہ کے عذاب ہیں، وہاں کی آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، مختلف قسم کے عذاب ہیں جو اللہ نے جہنم میں تیار کر کے رکھے، وہ اللہ کا جیل خانہ ہے. تو میرے بھائیو دوستو، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت عارضی ہے. ہم سب کے سب یہاں ہیں، ہمارا ایک وقت مقرر ہے دنیا سے جانے کا، ہمیں جانا ہے.
کل یہاں زور کی نماز میں ایک جنازہ ہوا، سب نے جنازہ پڑھا، ایک ساتھی تھے ہمارے ان کا انتقال ہوا اور مرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں اگر مر جاؤں تو میرا نماز جو ہے جنازہ وہ آپ وہاں پہ پڑھائیں، مرکز میں پڑھائیں۔ تو اللہ نے کتنے میرے دوستو، یعنی لاکھوں انسان آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو ایک وقت ہمارا مقرر ہے، مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے، یہ ہم نہ سوچیں کہ ہمیں یہاں رہنا ہے، یہاں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور جانا سب نے ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عقل مند مفہوم اس کا یہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھے، موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگا رہے۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے ایک بہت اونچا مقصد دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ میری آپ کی پہچان ہے، ہم حضور کے امتی ہیں میرے بھائی دوست۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اپنی نسبتوں کو بدلو، ہم اپنی نسبتیں بدلے، جب ہماری نسبت تبدیل ہوگی ہم بدلیں گے تو میرے بھائی دوستو اللہ پاک کی نگاہ ہمارے لیے بدلے گی۔ آج تو میں اپنے آپ کو امتی سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہا، ابھی کل رات بھی یہاں مشورے میں بیٹھے تھے، ہمارے بزرگ ہیں حاجی صاحب، تو پورے مشورے والوں کو فرما رہے تھے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو امتی سمجھے اور امتی سمجھ کے صبح کرے، صبح کو جب اٹھے تو یوں کہے اپنے آپ سے کہ میں امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور والا کام میرا کام ہے، حضور والا مقصد میرا مقصد ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کی فکر کرنا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فکر کرنا، یہ اللہ پاک نے میرا آپ کا کام بنایا ہے، جو اصل ہمارا کام ہے۔ کام کو دیں گے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس محنت کے لیے ہم اپنی سوچ و فکر لگائیں گے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو اس کائنات کو بھی وجود نہ ملتا، یہ زمین اور آسمان، یہ کائنات، یہ چاند اور ستارے، میرے بھائی دوستو سب کا سب جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سب سے بزرگ و برتر نبی، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کو آپ سے محبت تھی اور حضور کو اللہ سے محبت تھی۔ اب کتنی محبت تھی ہم اس کو جان نہیں سکتے، معراج پہ جب تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جسمانی معراج ہے، تو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے، اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ، تین دفعہ آپ نے ارشاد، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب کتنا قرب ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا، یہ میرے بھائی دوستو یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے اس نبی کے ہم امتی ہیں، اندازہ کریں کتنی بڑی شرافت، کتنی بڑی کرامت۔ فرمایا کہ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں جب داخلے کا وقت ہوگا تو سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی، اور فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی قیامت کے میدان میں، اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی، وہ کتنی بڑی صفحے ہوں گی یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس میں سے 80 صفحے صرف تمہاری ہوں گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اپنے نبی کے کام کو اپنا کام نہ بنائیں، حضور والے مقصد کو اپنا مقصد نہ بنائیں، تو کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے بھائی یہ جو متوجہ کیا جا رہا ہے امت کو کہ اپنے مقصد پہ ہم دوبارہ واپس آئیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، ہم ایسے محنت کریں گے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے محنت فرمائی، کیسے آپ نے محنت کی؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے یقین کو پیدا کیا اور انسانوں کو یہ بتایا کہ اے انسانوں، ایک اللہ کو مانو، اللہ پاک ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، وہی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ پاک نے ہی میرے دوستو آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، اللہ پاک پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، جتنے حالات دنیا میں آ رہے ہیں ان کے خالق بھی اللہ ہے، کسی کے اوپر خوشی کا حال آ رہا ہے، کسی کے اوپر غمی کا حال آ رہا ہے، کسی کے اوپر صحت کا حال آ رہا ہے، کسی کے اوپر بیماری کا حال آ رہا ہے، تمام حالات کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے، اللہ پاک چیزوں کے بھی خالق ہے، حالات کے بھی خالق ہے، اور میرے بھائی دوستو اللہ پاک کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ بار بار جو ہم سن رہے ہیں بیانوں کے اندر یہ بات، اس کو ہم بار بار کہیں گے تو ہمارے دل میں یہ بات اترے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے، یہ یقین کی کیفیت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اس کو اپنے دل میں ہم اتاریں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، روزانہ ہمیں اللہ کی بڑائی کو بولنا ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ طاقت والے ہیں، اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ پاک کی ذات عالی سے عزت ملے گی، عزت میرے بھائی دوستو دنیا کے نقشوں کے اندر نہیں ہے، انسانوں کے ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، دنیا کے مختلف نقشے ہم اختیار کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں عزت ملے گی، نفع ملے گا، اس سے ہمیں راحت ملے گی، حالانکہ راحت کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں، ایک آدمی جو ہے وہ لاکھوں کا اس کا بستر ہے، لاکھوں روپے کا صرف بستر ہے، لیکن اس پہ ساری رات کروٹیں بدلتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی، ایک آدمی جھونپڑی میں رہتا ہے، بستر بھی اس کا کوئی اتنا خاص نہیں، زمین پہ سوتا ہے لیکن ساری رات آرام کی نیند سوتا ہے، تو یہ انسان کامیاب ہے، کامیابی اور ناکامی اندر کے حالات کا نام ہے، کامیابی اور ناکامی باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں کے حاصل ہونے یا حاصل نہ ہونے کا نام نہیں، نقشہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو میرے بھائیو دوستو اس میں اگر اللہ پاک کامیابی ڈالیں گے تو کامیابی ملے گی، ایک آدمی نے کاروبار کا نقشہ بنا لیا، بہت بڑا نقشہ اس نے بنا لیا، اب اس کے اندر اس کو راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، نفع ملے، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، اور ایک آدمی کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے اور اس کو اللہ پاک راحت اور چین اور سکون اور عافیت دے رہے ہیں تو ایسا آدمی کامیاب ہے، اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کامیابی اور ناکامی تمہارے جسم میں چھپی ہوئی ہے، تم اس کو جسم سے باہر تلاش کرتے ہو، جسم سے باہر کی چیزوں کے حاصل ہونے میں کامیابی تلاش کرتے ہو، حالانکہ کامیابی تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ کیسے ہے، دل کا یقین صحیح ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کا یقین کلمے والا بنے، جسم سے نکلنے والے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مشابہ ہوں، اسی پہ اللہ پاک کامیاب کریں گے، تو میرے بھائیو دوستو اللہ پاک ہم سب کو صحیح یقین نصیب فرما لے، بھائی صحیح یقین کے لیے جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے ہمیں روزانہ دعوت دینی ہو، ہم روزانہ اللہ کی بات کریں، اللہ کی بڑائی کی بات کریں، اللہ کی قدرت کی بات کریں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کی ہم بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہمارے دل کے اندر آئے، ایک ایک سنت ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی،
بھائی اس کے لیے میرے بھائی دوستو یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو محنت ہے اس محنت کے اندر سب سے بنیادی بات یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں رکھ کے پال کے دکھایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے پال کے دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قوم کے لیے اللہ نے پانی کے اندر سے راستے بنا کے دکھا دی، خشک راستے، فرعون کو انہی راستوں کے اندر اللہ نے غرق کر کے دکھایا، یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ کرنے والا میں ہوں، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے ہوگا، باقی کسی مخلوق سے نہیں ہوگا، اپنے دل میں اس یقین کو اتارو۔ اس کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، اور اسی محنت کی طرف آج میرے دوستو ہمیں بھی بلایا جا رہا ہے، ہم بھی ایسے ہی محنت کریں جیسے نبیوں نے محنت کی ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایمان کی مجالس، ایمان کے حلقات، ایمان کی بات کرنا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، یہ اس کا حصہ ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اس کے ہم تذکرے کریں۔ آج اس کے تذکرے تو ہوتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں کیسی ہیں، فلاں گاڑی کیسی ہے، فلاں مکان کیسا ہے، فلاں ملک کیسا ہے، اس ملک میں جانے سے یہ کامیابیاں ملیں گی، اس کے تذکرے تو ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی دوستو جنت کا کوئی تذکرہ، آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس لیے جب ان تذکروں کو ہم کریں گے تو اس میں ہمارا یقین بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، ایسا یقین اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، صحابہ کرام، آخرت کی زندگی کا ایسا یقین تھا کہ اگر جنت آنکھوں کے سامنے آ جائے اور جہنم آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستو ہم بھی سوچیں بھائی ہمارا ایمان کہاں ہے، کس درجے پہ ہمارا ایمان ہے اس وقت، تو اس میں بھائی محنت کر کے ایمان کو بڑھانا، ایمان کی محنت کرنا، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں پہ محنت کر کے نماز کو بنانا۔ کلمہ اور نماز یہ دو بنیادیں ہیں تبلیغ، کلمہ اور نماز، اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا، اور اللہ سے لینے کی شکل کیا ہے، شکل جو اللہ نے عطا کی وہ نماز عطا کی ہے۔ پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اور میرے بھائی دوستو خود اپنی نمازوں کو ادا کرنا اور سارے عالم کے مسلمانوں کی نمازوں کی بھی فکر کرنا کہ تمام عالم میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سب 100% نمازی بن جائیں۔ اسی لیے بھائی کہا جاتا ہے نماز پہ محنت کریں۔ ابھی زہر کی نماز آنے والی ہے، زہر کی نماز ہم ایسے پڑھنے کی کوشش کریں کہ نماز کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ ہو، اللہ کا دھیان، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ جو ہے میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں، جب یہ ادھر ادھر دھیان کرتا ہے، دوسری چیزوں کو سوچتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تو دوسروں کی طرف متوجہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ پھر دھیان نہیں کرتا اللہ کی طرف، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تو کسی اور کی طرف متوجہ ہے۔ دوسری بار، تیسری بار پھر اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تو کسی اور کی طرف متوجہ ہے۔ جب تیسری بار بھی یہ دھیان نہیں کرتا تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو نمازوں کے اندر دھیان جمانے کی مشق کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ دھیان کیسے پیدا ہوگا میرے بھائیو دوستو، اور نماز کو علم کے اوپر لے کے آنا، نماز کے علم کو حاصل کرنا، ایسے باقی ساری چیزوں کے علم کو حاصل کرنا۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین کے علم کے مطابق گزرے، اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گزر رہی ہو. اس کے لیے فرمایا بھائی ہم دین کا علم بھی حاصل کریں. نماز فرض ہے تو نماز کا علم بھی فرض ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، اور دھیان کہاں جمانا ہے، آنکھیں نگاہیں کہاں رکھنی ہے، یہ سب کا علم دیا گیا ہے. اس لیے طالب علم کی فضیلت کیا بیان کی کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کی یہ فضیلت ہے. اور میرے بھائی دوستو، دھیان جمانے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ہم اللہ کو یاد کریں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، صبح و شام اللہ کو ہم یاد کریں. فرمایا کہ جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ کی مثال ہیں، جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ کی مثال ہیں. اس لیے جو 3 تسبیحات ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کا اہتمام روزانہ ہم کریں، صبح و شام 100 مرتبہ. ابھی ہم سن رہے تھے کل ہی، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، جو استغفار کرنے کو لازم پکڑے گا، اللہ پاک ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، ہر پریشانی میں سے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، اور ہر غم میں سے اس کے لیے خوشی نکالیں گے. آج ہم کتنا شور مچاتے ہیں، میرے حالات خراب ہو گئے. کل یہاں 2 پولیس والے آئے ہوئے تھے وہاں اندر، اور وہ اس پہ جھگڑ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں ملنے نہیں دیا، بزرگوں سے ہم آئے پھر ملنے نہیں دیا، انسپیکٹر صاحب سے ایک ایس ایچ او صاحب. تو وہ کہنے لگے ان میں سے ایک کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے اگلے دن ہی میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے. پھر وہ کہنے لگے جی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم کسی پہ ظلم نہ کرنے دیں، اور مظلوم کی مدد کریں، اور یہ کریں، وہ اس قسم کی بات کر رہے تھے. تو ہمارے بزرگ سے وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، ہر آدمی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے عمل پہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کے عمل پہ ہو رہا ہے. اگر عمل اس کے اچھے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے اچھا فیصلہ ہوگا، اگر اعمال خراب ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حالات کے بگاڑنے کا فیصلہ ہوگا. اور جب اجتماعی اعمال خراب ہوتے ہیں تو اجتماعی طور پہ حالات کی خرابی آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پہ، تو راستے میں ایک جگہ دیکھی جہاں پہ نیچے سے کچھ چیزیں اوپر آ رہی ہیں، اوپر سے کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں. تو پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ نیچے سے آپ کی امت کے اعمال آ رہے ہیں، عمل اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے اللہ کی طرف سے حالات کے فیصلے آ رہے ہیں، اچھے اعمال پہ اچھے حالات کے فیصلے، اور برے اعمال پہ برے حالات کے فیصلے. اس لیے جب بھی کوئی آدمی کسی چیز میں پھنستا ہے یا کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے، فوراً دھیان اپنے عمل کی طرف جانا چاہیے کہ مجھ سے کہیں کوئی عمل چھوٹا ہے، کہیں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا ہے، کہیں مجھ سے کوئی سنت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ حال آ گیا. اس لیے میرے بھائی دوستو، ہر وقت میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دھیان ہمیں حاصل ہو، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے ہیں، ویسے ہمارے اخلاق بن جائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے
جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ہمارے علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو شام کو بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب کوئی کسی مسلمان کے کام کے لیے چلتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے کام کرتے ہیں. میرے بھائی دوستو، میرے آپ کے جو کام بنیں گے وہ اعمال سے بنیں گے، یہ ذہن بنانا ہے ہم نے. ہمارے کام ملک سے، مال سے، چیزوں سے نہیں بنیں گے، ہمارے کام ایمان سے اور اعمال سے بنیں گے. عمل سے میرے بھائیو دوستو اللہ پاک چیزیں عطا فرمائیں گے. اگر ہماری محنت صحیح ہوگی، ایمان ایک صحابی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے مدینہ طیبہ سے باہر، اور ایک پہاڑ کی جڑ کے اندر بیٹھے، اور وہ یعنی وہاں فارغ ہو رہے تھے. اتنے میں ایک چوہا نکلا سامنے سے، ایک سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا، وہ سامنے آیا، اس کے منہ میں ایک اشرفی تھی، اس نے لا کے ان کے سامنے رکھی، پھر واپس گیا، پھر ایک اشرفی لا کے ان کے سامنے رکھی، پھر واپس گیا، پھر اشرفی لا کے ان کے سامنے رکھی، تو 17 اشرفیاں اس نے لا کے ان کے سامنے رکھی. یہ فارغ ہوئے اور وہ 17 اشرفیاں اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے اشرفیاں ایسے ملی ہیں. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ رزق ہے جس کا اللہ نے تقوی پہ وعدہ کیا ہے، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و اتنا اندھیرا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، ایک عورت مسلمان ہوئی اور اس کا انٹرویو آیا، غیر مسلم عورت تھی، اس سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں، وہ کہنے لگی کہ پہلے میں ایسے محسوس کرتی تھی کہ میں کسی اندھیرے جنگل کے اندر ہوں، جس میں میرے آگے بھی اندھیرا ہے، پیچھے بھی اندھیرا ہے، دائیں بھی اندھیرا ہے، بائیں بھی اندھیرا ہے. تو اب ایمان لانے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب آپ کیا محسوس کرتی ہیں، وہ کہنے لگی کہ اب میں یوں محسوس کرتی ہوں کہ میں کسی روشنیوں والے شہر میں آ گئی، جہاں ہر طرف روشنی ہے، اسلام کی روشنی، ایمان کی روشنی، ہر طرف امید ہے اور ہر طرف اچھی بات ہے. پھر اس سے پوچھا اس نے کہ آپ چاہتی کیا ہیں، تو وہ کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کسی چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں اور وہاں سے جتنی بھی عورتیں گزریں ان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے میں کہوں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤں. میرے بھائیوں دوستو، ہمیں اندازہ نہیں ہے. ابھی پچھلے سال ایک جماعت ہماری گئی برازیل میں کام کرنے کے لیے. برازیل میں کام کرتے کہنے لگے کہ ہم راستے میں چلتے تھے، چلتے چلتے ہمارے پاس لوگ آ جاتے، اکٹھے ہو جاتے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم ان کو کلمہ سناتے تھے، یہ کلمہ ہے، تو وہ سب کے سب کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے. فرانس کے اندر ایک جماعت گشت کر رہی تھی، یہ عمومی گشت، آج جس کو ہمارے بزرگ کہہ رہے عمومی گشت کبھی نہ چھوڑ اپنا، یہ جو 5 اعمال مسجد کے ہیں ان کو مضبوطی سے ہم پکڑے. عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی ہے تبلیغ کی. کیا کہا کہ عمومی گشت کر رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی آیا فرانسی، اور آ کے اس نے دور سے آیا جماعت کو دیکھ کے کہ ان سے پوچھو، جو ایک مترجم تھا ساتھ اس کے ذریعے سے بات، کہ ان سے پوچھو کہ کیا فرشتے ہیں جو آسمان سے آئے ہیں. جماعت والے ساتھیوں سے کہنے لگا، کیا کہ یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے آئے ہیں؟
تو ساتھیوں نے اس سے کہا کہ بھائی اس کو کہو کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ ان کے چہروں میں مجھے سکون نظر آ رہا ہے، ان سے کہو کہ خدا کے لیے مجھے یہ سکون دے دیں جو ان کے چہروں میں سکون ہے، کیونکہ میری زندگی سکون سے خالی ہے. خیر ان ساتھیوں نے اس کو کہا کہ وہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، جس نے ہمیں سکون دیا وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو. تو اس کو لے کے مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کے اس کو بٹھایا، اس سے تھوڑی سی ایمان یقین کی بات کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. خیر وہ جب مسلمان ہوا پھر انہوں نے اس کو کہا کہ دو رکعت نماز پڑھو. اب دو رکعت نماز اس کو سکھائی، اور میرے بھائیو دوستو اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہیں اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ پاک نے ایک گشت کے ذریعے سے اسے قبول کیا. میرے بھائیو دوستو ہمارے دل میں انسانیت کا غم ہو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں پوری امت کا غم اور درد اور فکر، کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی، ایسا غم تھا. آج یہ کہا جا رہا ہے بھائی تبلیغ میں، حضور والے غم کو اپنا غم بنا لو، حضور والی فکر کو اپنی فکر بنا لو. آج میرے بھائیو دوستو جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں، ہم سب کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں سب کو اسلام کے اندر لے کے آنا ہے، اور پوری کی پوری امت کو پورے دین پہ لانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پہ لانا ہے. اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے، یہ مشکل نہیں ہے میرے دوستو. دین کا کام مشکل نہیں ہے. اس میں کس بات کی ضرورت ہے؟ اس میں صرف اس کی ضرورت ہے کہ ہم دل سے اللہ سے توبہ کریں گے. یا اللہ ہم سے جو غفلت ہو گئی، جو سستی ہو گئی، اس پہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. اور آئندہ کے لیے ہم نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، اپنے دل سے عزم کریں گے کہ یا اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو سیکھنا چاہتا ہوں، حضور والی فکر کے لیے تو مجھے قبول فرما لے اور مجھے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ سیکھنے کے لیے ہے. ہم بھی یہاں آئے ہیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم میں سے کوئی سیکھا ہوا نہیں ہے، ہم سب ایک محنت کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیو دوستو جب ہم اس کی نیت کریں گے اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے غم کو اپنا غم بنانا ہے، اسی وقت سے اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. بھائی اللہ کی مدد کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نیت کر لیں. جب حضور والی نیت ہم کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے گی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. آج تو اللہ نے ہمیں بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے، یہ تبلیغ کا کام مجھے کرنے اولا کا ہیرا مل گیا ہے. کرنے اولا اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جو حضور کا زمانہ تھا. فرمایا کہ مجھے کرنے اولا کا ہیرا مل گیا ہے، ہیرا یہ دعوت کا کام جو ہے. تو میرے بھائی دوستو اس میں جب آدمی جو ہے نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرما. اس لیے کہتے ہیں اس کے لیے نہ بھائی نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس نیت کر کے اور اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. جب اللہ پاک ارادہ فرما لیں گے اللہ خود بخود اسباب پیدا کریں ہمارے نکلنے کے لیے، اللہ پاک اسباب پیدا کریں گے. میرے بھائیو دوستو اس کے لیے بھائی گزارش یہ ہے، اس وقت میں ملکوں میں محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جماعت اللہ کے راستے میں جو ہے اس وقت میں بھی ہماری 7 مہینے کی جماعتیں، سال کی جماعتیں، سینکڑوں جماعتیں اس وقت میں ملک سے باہر پھر رہی ہیں الحمدللہ، اور محنت ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. تقاضے آ رہے ہیں باہر سے کہ پاکستان کی جماعتوں کو بھیجیں،
ہر ملک کی طرف سے تقاضا آتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جا کے اسی بات کی آواز کو لگا رہے ہیں کہ اے انسانوں اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کر لو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کو اپنے دلوں میں اتار لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے، اس کو اپنے دل میں اتارو، اور ایمان اور عمل سے زندگی بنے گی، ملک سے، مال سے، چیزوں سے، پودوں کی محنت سے، اس سے ہماری زندگی نہیں بنے گی، اس طرح میرے بھائی دوستوں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو ایک کام دیا ہے، آپ ماشاءاللہ کیونکہ یہ طلبہ کا طبقہ ہے، طالب علم ہے، بھائی ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے اوقات ہیں ان کی ہم ترتیب بنائیں، زندگی میں ایک دفعہ تو 4 مہینے ہمیں لگانے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے، اس کی ترتیب ہو، اور جب ہمارے 4 ماہ لگ جائیں گے، قواعد پورے ہو جائیں گے، پھر ہم ملکوں میں بھی انشاءاللہ جائیں گے، وہاں جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں اور وہ ملکوں کے قواعد پورے کرتے ہوں، وہ تو ملکوں کے لیے میرے بھائی دوستو ارادہ کر سکتے ہیں، ایسے ساتھی بھی اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے، باقی اپنے میرے دوستو چھٹیوں کے اوقات، جو طلباء کے چھٹیوں کے اوقات ہوتے ہیں، وہ تو بھائی کوشش کر کے سارے تبلیغ میں لگانے چاہیے، اس کے علاوہ اپنا مقامی کام ہے، ہماری مسجد کے اعمال ہیں، گشت ہے، تعلیم ہے، دوسرا گشت ہے، شب جمعہ ہے، اس میں ہم پابندی کے ساتھ، مہینے کے 3 دن ہیں، پابندی کے ساتھ اس پہ ہم کوشش کر کے چلتے رہے، اور روزانہ عالمی نیت سے ہم کام کریں، عالمی نیت سے۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، اے مہواتیو جب تم یوں کہتے ہو ایک اللہ سے ہوئے ہے، مخلوق سے کچھ نہ ہوئے ہے، تو اس کی چوٹ لندن پہ پڑتی ہے اور اس کی چوٹ امریکہ پہ پڑتی ہے، دعوت کی چوٹ پڑتی ہے باطل پہ، اور باطل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے میرے بھائی دوست، اس لیے دعوت دیں گے عالمی نیت کے ساتھ۔ بھائی اس کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جو یہ ہمت کر کے ارادے فرمائے ماشاءاللہ، جماعتوں کی نیت اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، ہماری انسٹیٹیوٹ کی جماعت یا مسجد کی جماعت، پہلے تو اس کے ارادے آ جائیں ماشاءاللہ، باقی ارادے بھی اللہ آپ کو ذرا خیر دے ماشاءاللہ۔ تشکیل والے ساتھی کھڑے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑی دیر تشریف رکھے، دعا تک سب ساتھی بیٹھے انشاءاللہ تشکیل کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جی فرمائے جی ماشاءاللہ، جی بھائی میں اسے 4 ماہ کا، کیا نام ہے جی؟ تائد صاحب ماشاءاللہ، جی بھائی ماشاءاللہ 2011 میں 4 مہینے ابھی چلے کا ارادہ ہے، اللہ قبول فرمائے، جی بھائی جی محمد طیب صاحب کیا ارادہ ہے جی؟ 40 دن کب سے؟ اپریل یا مئی میں، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، جی جماعت 4 مہینے کی، کب سے جی؟ جون جولائی سے، اللہ قبول فرمائے، کہاں سے جی؟ کب سے جی؟ جون سے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، جی 4 مہینے کا، کب سے جی؟ جی جہاد صاحب کب سے؟ بس ماشاءاللہ چھٹی، اللہ کے راستے میں ڈاکٹر ہوں گی، تو ابھی اگر آپ حضرات خود نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، آپ حضرات اگر محنت کر کے مجمع کے اندر تھوڑی سی محنت کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی نقد جانے کے لیے تیار ہو جائے، اگر وہ نقد چلا جائے گا تو ہمیں میرے دوستوں یہیں سے اس کا پورا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیں گے، اس لیے ایسے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اب ہم اختلاط کریں مجمع کے اندر، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ اس نیت سے اٹھیں کہ ہم نے محنت کر لی ہے مجمع میں، اختلاط کرنا ہے اور ان کو نقد تیار کرنا ہے، انشاءاللہ سب بھائی کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اپنی جماعتیں جو آپ کی تیار ہیں جس بھی مہینے سے، تو آپ اپنے حلقے والوں کو وہ لکھوا دیں، آپ کے حلقے میں تشکیل والے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو وہ لکھوا دیں، اللہ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے۔ دعا کر لیں سب ساتھی بیٹھ کے، دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا ارحم الراحمین پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت والی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما دے، یا ارحم الراحمین اپنی ذات عالی کا سچا پکا یقین نصیب فرما دے، تیری ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، تیرے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا یقین نصیب فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے، اور ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں عطا فرما دے. جیسے صحابہ کرام کی نمازیں تھیں ویسے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کا علم نصیب فرما، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں روز بروز ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی یاد ہمیں نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے اپنا وقت مقرر کرنے کی، ذکر کا اور تلاوت کا وقت طے کر کے مقرر کر کے اس پہ یا اللہ اس عمل میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے. مسنون دعاؤں کو سیکھنے کا اہتمام نصیب فرما دے. ہر آن ہر گھڑی یا اللہ ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما دے. ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر مسلمان کی عزت، اس کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، آپس میں محبتیں قائم فرما دے، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما دے. یا ارحم الراحمین سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہمارے دلوں میں شفقت کا جذبہ پیدا فرما کہ تمام کے تمام کو ہدایت مل جائے اور وہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں، یہ جذبہ ہمیں نصیب فرما دے. اور ہم سب کو یا اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما، اور تیرے راستے میں نکلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، دیر کے لیے دور کے لیے جانا آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین جو ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں، نیت کی ہے، یا اللہ سب کو قبول فرما دے، اور اس محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین روزانہ ہمیں اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے اپنی حاجتوں ضرورتوں کو تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، اسی طریقے سے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو یا اللہ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پہ پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اور یا اللہ ان کی غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دے. آخرت میں یا اللہ ہمیں بھی جانا ہے، تمام گھاٹیوں میں تو ہماری دستگیری فرما. موت کے وقت میں یا اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، اور اپنی راہ اور خاتمہ بالخیر ہمیں نصیب فرما. قبر کی زندگی کو آسان فرما دے، حشر کی زندگی کو آسان فرما دے، اور یا ارحم الراحمین اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.